بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الفاتحة كالتفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، تفسیر کا درس جاری ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت کی تفسیر کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سب سے عظیم آیت ہے اور جو پورے قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے. آج کی نشست میں آگے بڑھتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اهدنا الصراط المستقیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الصراط فيه قراءتان، صراط دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، بالسین الصراط وبالصاد الخالصة الصراط، والمراد بالصراط الطریق. یہ دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی جو قراءت السبعیہ میں نے بات کی تھی، کہ بعض عرب سین سے صراط پڑھتے تھے اور بعض عرب جو ہیں وہ صاد سے صراط پڑھتے تھے، اور دونوں قراءتیں جو ہے وہ صحیح ہیں قراءت کے اعتبار سے. اور میں یہ بھی بتایا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی جہالت کی وجہ سے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ صراط لکھ کر صاد کے اوپر سین لکھ دیتے ہیں، یہ بعض صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہوئی، بعض نقل کرنے والوں سے غلطی ہوئی لکھنے میں لاپرواہی کی وجہ سے. یہ بہت یعنی شرمناک بات ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو علم طرف منسوب بھی کرے پھر ایسی بات بھی کرے. یعنی عجیب سے کم علمی ہے جو علم القرآن سے واقف ہیں، وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ الصراط لکھنے کے بعد اگر سین اوپر لکھ دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سین بھی پڑھا جاتا ہے، صاد بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے. جس کے پاس علم نہیں پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ کیونکہ لکھ الصراط دیا گیا تھا اور اصل میں الصراط سا سین سے تھا، جس نے لکھا ہے اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تبدیل ہوگا تو لوگ پھر کہیں گے کہ اللہ کے کلام کیسے لکھنے میں تبدیل ہوئی. یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو لکھا ہوا قرآن موجود ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور جو پڑھا جاتا ہے اور جو لکھا جاتا ہے اس میں فرق ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید میں تشکیک، جو قرآن میں شک میں ڈال دے پھر باقی دین کا کیا حصہ بچتا ہے؟ پورے دین کے قیام ہی قرآن مجید پہ ہے، جو بنیاد ہے دین اسلام کی. اب اس میں آپ کو کوئی شخص شک میں ڈال دے، اور جب آپ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ لاپرواہی ہوئی ہے، یہی بات ہی کافی ہے کہ لکھنے والے اتنے لاپرواہ تھے کہ جو کہا جا رہا تھا کچھ اور تھا، جو لکھا جا رہا تھا کچھ اور تھا، بس سین کی جگہ صاد لکھ دیا، اور کیونکہ غلطی ہو گئی ان سے، اور پھر اس غلطی کو درست بھی نہ کیا جا سکا تھا کیونکہ لوگ پھر قرآن مجید کو حق نہیں سمجھیں گے، یا اس میں کچھ ان کے ایمان میں کچھ خلل پڑ جائے گا. تو ایمان کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس غلطی کو بھی بیان کر رہا ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں اگرچہ دیکھیں کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، تو پھر یہ پورا معمہ کس چیز کے لیے ہے؟ شک میں ڈال کر پھر کہتے ہیں کوئی بڑی غلطی نہیں، تو پھر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زبان کو شرم نہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ الغرض، شیخ صاحب فرماتے ہیں، والمراد بالصراط الطریق، صراط سے مراد ہے راستہ، والمراد بالہدایہ، ہدایت سے مراد ہے ہدایت الارشادی و ہدایت التوفیق. تین لفظ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اب ان تین لفظوں کا معنی کیا ہے؟ صراط سے مراد راستہ ہے، اچھا، اہدنا سے مراد ہدایت سے مراد ہے ہدایت الارشاد، یعنی رہنمائی کی ہدایت، و ہدایت التوفیق یعنی توفیق کی ہدایت. فانت بقولک، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تسأل اللہ تعالی علما نافعا وعملا صالحا، تو آپ اللہ تعالی سے ہر قسم کی ہدایت کی دعا مانگ لیتے ہیں، علما نافعا وعملا صالحا، جیسے شیخ صاحب آگے بیان کریں گے. ہدایت التوفیق علم نافع ہے، ہدایۃ الارشاد جو ہے دلالۃ الارشاد یہ علم نافع ہے، علم آپ حاصل کرتے پھر عمل کرتے ہیں، وہ ہدایۃ التوفیق یہ عمل ہے، دل کی ہدایت ہوتی ہے تو پھر جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر جسم بھی عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والمستقیم، مستقیم سے مراد ای الذی لا اعوجاج فیہ، یعنی جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اعوج ٹیڑھے کو کہتے ہیں، اعوجاج ٹیڑھا پن ہوتا ہے. مستقیم سے مراد سیدھا ہے، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن کہیں پر بھی نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے بالکل. ہدایت شیخ صاحب فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، ہدایت الدلالۃ والارشاد یا ہدایت الارشاد بھی کہتے ہیں، یہ رہنمائی کی ہدایت ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے، انبیاء ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، انبیاء بھی ہدایت دیتے ہیں، یعنی انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، لوگوں کو، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں. تو یہ علم والی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور انبیاء کے متبعین کو بھی یہ ہدایت میسر ہوئی ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ عالم ہیں. کیا وراثت میں چھوڑا انبیاء نے علیہ الصلاۃ والسلام؟ علم کو ہی چھوڑا ہے. تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ رہنمائی کی ہدایت. انبیاء علماء آپ کو رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، یہ بھی ہدایت ہوتی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور لوگوں کو ہدایت دیں صراط مستقیم کی طرف. کون سی ہدایت ہے؟ جو تو ارشاد، رہنمائی کی ہدایت ہے. انك لا تهدي من احببت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ایک ہدایت میں اثبات ہے، ایک دوسری ہدایت میں نفی ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے. بعض کم عقل جاہل لوگوں نے، دشمنان اسلام نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پر کنٹرڈکشن ہے قرآن مجید میں. کہاں ہے بھائی؟ کہتے ہیں ایک میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائے، دوسرے میں اللہ خود نفی کر رہے ہیں. یہ کنٹرڈکشن ہے، آپ لوگوں کی عقل کی کمزوری ہے، عقل کے علاج کی ضرورت ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، جس ہدایت کا اثبات ہے وہ ہدایت الارشاد ہے، رہنمائی کی ہدایت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی رہنما نہیں ہے پوری دنیا میں، انہیں لوگوں کی رہنمائی کی حق کی طرف. اور جو جس ہدایت کی نفی کی گئی وہ ہدایت التوفیق ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، انبیاء کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے توفیق والی، سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں الفوائد اس آیت کے، فوائد، بعض فوائد. من فوائد الآية لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم. اس آية کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے عبادت کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، دونوں قسم کی ہدایت، ہدایت الدلالہ والارشاد، رہنمائی کی ہدایت، اور دل کی اور عمل کی ہدایت صراط مستقیم پر. شیسا فرماتے ہیں لأنه لابد في العبادة من اخلاص، کیونکہ عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا لازمی ہے. يدل علی قوله تعالی، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے اياك نعبد، اياك نعبد میں یا اللہ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے کرتے یعنی کیا؟ کسی اور کی نہیں کرتے، یعنی اخلاص کے ساتھ. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، وہ خالص ہوتا ہے. ومن استعانت، عبادت کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے. کہاں سے ہمیں ملا؟ ایاک نعبد کے لفظ سے. اور عبادت کے لیے استعانت کی بھی ضرورت ہے، مدد کی بھی ضرورت ہے. یتقوى بها علی العبادہ، ہم عبادت تو کے لیے اخلاص تو ہے لیکن عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، قدم بڑھاتے مسجد کی طرف چل نہیں سکتے ہیں، کوئی آئی سی میں پڑا ہے، کسی کو فالج ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کمر کا درد ہے، کسی کو سر کا درد ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی چلتا ہے تو اسے چکر آتے ہیں، الغرض کوئی بھی ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر ہم عبادت کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں. انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، نالائق ہے، پیدائشی طور پر ہم نالائق لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عبادت کرتے ہیں. جب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اخلاص ہماری طرف سے ہے، مدد اسی کی طرف سے ہے، سبحان اللہ. تو ایاک نعبد اخلاص ہے، ایاک نستعین کیونکہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر عبادت کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں، اس لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعانت لفظ کو بھی جوڑ دیا ہے. اخلاص اگر ہے اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اور عمل کے لیے اللہ کی توفیق بھی ہونی چاہیے، عافیت بھی ہونی چاہیے. ومن استعانت ان تقوى بها على العباده، يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين، جس کی دلالت ہمیں ملتی ہے إياك نستعين کے لفظ میں. اچھا اور بھی چیز ضرورت ہے، اور کسی کی ضرورت ہے؟ تیسری چیز شخص فرماتا ومن اتباع للشريعة، عبادت اخلاص اور اتباع دو شرطیں ہیں، استعانت بیچ میں آ گئی ہے سبحان اللہ، کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے نہ تو اخلاص ہے نہ عمل ہے نہ اتباع ہے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ اخلاص ہو سکتا ہے نہ عمل ہو سکتا ہے نہ اتباع ہو سکتا ہے، تو اس لیے اياک نعبد واياک نستعین، پھر اتباع کی بات آتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن اتباع للشریعہ، شریعت کی اتباع بھی یعنی عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا ہو. مانے پھر رہنمائی کی چیز کی ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کی ہدایت ہے، عمل کی توفیق ہے. دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، علم کی ہدایت، اتباع کی ہدایت. اگر ہم نہیں جانتے کہ نماز کیسے پڑھی جائے تو پڑھیں گے کیسے؟ اگر نماز نبوی ہمیں نہیں آتی تو پھر ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو پہلے علم ہے پھر عمل ہے. اور یہی بات ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں عبادت میں اب تین چیز ضرورت پڑ گئی ہے، ایک اخلاص اياک نعبد، ایک استعانت واياک نستعین، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتا ہے کہاں سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لان الصراط المستقيم هو الشريعه التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. صراط مستقيم کیا دو لفظوں میں؟ دین اسلام ہے. صراط مستقيم اگر کوئی پوچھے کیا ہے، بعض مفسرین سلف نے کہا کہ الاسلام هو الصراط المستقيم، دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے. بعض نے کہا توحید ہے، بعض نے کہا قرآن مجید، مختلف الفاظ ہے، الغرض کہ دین اسلام ہی صراط المستقیم ہے. تو یہاں پر ہمیں تین چیزیں ملی ہیں، عبادت کے لیے تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان دونوں کے لیے استعانت کا ہونا لازمی ہے. اور استعانت بیچ میں اس لیے آئی ہے تاکہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے سبحان اللہ. اور بغیر استعانت کے توحید عبادت ممکن نہیں ہے، اور عبادت بھی ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا فائدہ، ہم فائد الآیا، اس آیت کے فوائد میں سے بلاغت القرآن، قرآن مجید کی بلاغت، یعنی انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا. حيث حذف حرف الجر من اهدنا، اصل میں اهدنا الى الصراط المستقيم ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر الى نہیں ہے. اب جب کہتے ہیں میرے رہنمائی کریں فلاں چیز کی طرف، جب اسی چیز کی رہنمائی کی بات ہوتی ہے تو کی طرف کی بات ہی نہیں ہے، تو خوبصورتی انداز بیان کی. الى حرف جر کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے بغیر اگرچہ یہاں پہ ہونا لازمی تھا تو اس کو اس لیے نکالا گیا ہے تاکہ اس کے پیچھے ایک راز بیان کرنا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں والفائدۃ من ذلك، اس کا فائدہ یہ ہے لاجل ان تتضمن طلب الهدایہ، تاکہ دونوں قسم کی ہدایت پا لی جائے. اگر الہ ہوتا تو دونوں میں سے کس کی طرف ہے؟ اگر الہ کا حرف جر ہوتا اب اهدنا الصراط، اهدنا الى الصراط المستقیم، الہ متعین کر دیتا ہے دونوں میں سے ایک. جب الہ کو نکال دیتے ہیں آپ اور ہدایت ہی کو پانے کی بات کرتے ہیں بغیر حرف جر کے، پھر تو ہر قسم کی ہدایت اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لاجل ان تتضمن طلب الهدایہ التي هدایۃ العلم وهدایۃ التوفیق، لان الهدایہ تنقسم الى قسمين، هدایۃ علم وارشاد، هدایۃ کے دو قسم ہیں، ایک هدایۃ العلم وارشاد، وهدایۃ توفیق وعمل. فالاولى ليست فيها الا مجرد الدلاله، جو پہلی ہدایت ہے اس میں صرف دلالت ہے، عمل کی بات نہیں ہے سبحان اللہ، صرف ایک خبر ہے، ایک علم ہے، دلالت ہے. والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، اگر علم کی بات، اگر علم کی ہدایت کی بات ہے تو اللہ تعالی نے سارے بندوں کو ہدایت پہنچائی ہے. کافر کو پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ابو جہل کو پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے کہ نہیں؟ تو اس کا فائدہ ہوا، اس کو فائدہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ. اگر یہی مقصد تھا اهدنا الى الصراط المستقيم تو فائدہ کیا ہوتا اس کا؟ نہ ہوتا نا فائدہ. اس لیے حرف جر اس لیے نکال دیا ہے تاکہ جو اصل ہدایت ہے وہ بھی اس میں بنیادی طور پر شامل ہو، تو ہر قسم کی ہدایت اس میں داخل ہو جاتی ہے. والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي جس میں انزل فيه القرآن، قرآن مجید کو نازل کیا گیا، هدى للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگ ہیں مومن نہیں ہیں، قرآن یہ سارے لوگوں کی ہدایت کے نازل کیا گیا ہے. کیا کافروں نے مشرکوں نے ہدایت حاصل کی ہے؟ یہ کون سی ہدایت ہے؟ دلالت والارشاد، سورۃ البقرہ 185. والثانیہ دوسری ہدایت ہے فیہ التوفیق للہدیٰ، جس میں ہدایت کی طرف توفیق بھی ہے, علم بھی ہے اور عمل بھی ہے, سبحان اللہ. واتباع الشریعہ, شریعت کی اتباع بھی ہے, کما فی قول تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, وہ ہدن للناس ہے, یہ ہدن للمتقین. دو ہدایتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہدایت سب کے لیے ہے, بعض نے قبول کیا بعض نے نہیں کیا. دوسرے ہدن للمتقین, اسے متقی ضرور حاصل کریں گے سبحان اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2, وهذه قد يحرمها بعض الناس كما قال تعالى, اور بعض کو محروم کر دیتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم ثمود کو ہدایت دی, فهديناهم, بس ہم نے قوم ثمود کو ہدایت دی, فاستحبوا العمى على الهدى, تو ان لوگوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر. کو اندر رہنا چاہتا ظلمتوں میں, کون اسے نکال سکتا ہے؟ وہ نہیں نکلنا چاہتا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجا, پیارا پیغمبر بھیجا, اور آیتیں بھی معجزے بھی جیسے انہوں نے طلب کیا ویسے دیا. اونٹنی ہونی چاہیے, سرخ ہونی چاہیے, پہاڑ جتنی یعنی پہاڑ کی مانی اتنی بڑی ہونی چاہیے, اس کا بچڑے بھی ساتھ ہونا چاہیے, جو کچھ, اور اس پہاڑ کی اس چٹان سے نکلنی چاہیے. شرطیں ہیں اللہ کے نبی کے لیے, شرطیں ہیں, ہم پھر ایمان لے کے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی کہ اب اس چٹان سے جو یہ کہہ رہے وہ نکلے گی, انہوں نے اشارہ کیا, وہ پتھر کھلا, وہ اونٹنی بھی نکلی, اس کے ساتھ اس کا بچڑا بھی نکلا. وہی وصف جو انہوں نے طلب کیا تھا. کیا کہا؟ کہتے جادوگر ہے, دیکھے تو ہم پہلے سے کہتے تھے جادوگر ہے. یعنی اپنے لیے ہدایت کا سارے کا سارا ساز و سامان ختم کر دیا, سبحان اللہ. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 17 ہے, فہدیناہم ای بینا لہم الحق, ہم نے ان کو حق بیان کیا, اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت بھیجی, انہیں اللہ کا پیغام مکمل طریقے سے پہنچایا, انہیں کی زبان سے پہنچایا, سمجھتے بھی تھے, سوچتے بھی تھے, جانتے بھی تھے, اور عقل والے بھی تھے, سمجھ والے بھی تھے, اندھے گونگے بہرے یا پاگل نہیں تھے, بے عقل نہیں تھے, اللہ نے سب کچھ ان کو عطا فرمایا, لیکن انہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو جھٹلا دیا. اس کے باوجود بھی ایک تو پیغام تھا اللہ کی طرف سے, پھر معجزے بھی جیسے وہ چاہتے تھے ویسا ملا. جب معجزے کو انہوں نے اونٹنی کو جب ذبح کر کے قتل کر دیا, اس بچے کو بھی قتل کر دیا, بعض روایت میں ایک بچہ نکل گیا تھا, بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, بدترین عذاب نازل ہوا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فہدیناہم, کیا مطلب ہدایت یافتہ؟ مطلب وہ مومن ہو گئے سارے. لفظ ہدایت کا ہے, کون سی ہدایت ہے؟ علم والی ہدایت ہے, ارشاد والی ہدایت ہے. یہ کوئی قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے, یاد رکھیں, تضاد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انداز میں خوبصورتی ہے, ہدایت کی دونوں قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. ای بین لہم الحق فہدیناہم, ای بین لہم الحق ودللناہم علیہ ولکنہم لم یوفقوا, ہم نے حق کو بیان بھی کیا, دلالت بھی کی, اپنا نبی بھی بھیجا, اپنا پیغام بھی بھیجا, رسالت بھی بھیجی, لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی. تیسرا فائدہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ومن فوائد فوائد میں سے ان الصراط ينقسم الى قسمين, صراط کے دو قسمیں ہیں, مستقیم ومعوج, ایک سیدھا ہے اور دوسرا ٹیڑھا ہے. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم, جو حق موافقت کرتا ہے وہ مستقیم ہے. كما قال تعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه, سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً میرا یہ راستہ سیدھا ہے, بس اس کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی راستے کی طرف اپنے اقوام کو بلاتے تھے, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید مرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے کی طرف بلاتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما كان مخالفا فہو معوج, جو اس طرح مستقیم کے مخالف راستے ہیں جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں. اب اگر دیکھیں یہ سیدھا راستہ ہے, یوں جو بھی راستے اس سے جدا ہوتا ہے وہ ٹیڑھے ہوتا ہے. اس وقت جدا ہونے سے جب تک اس میں ٹیڑھا پن ہو, ٹیڑھا پن ہے تو وہ جدا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے لفظ دیکھیں مستقیم ہے, ٹھیک ہے نا, اور جیومیٹریکل اب دیکھتے ہیں کہ مستقیم سیدھا ہے. دوسرا سیدھا پیرلل تو ہو سکتا ہے, یا تو اس کی موافق ہوگا, اگر دورے پیرلل ہوگا وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا اس سے اگر نکلنا ہے دوسری لائن تو اس کو ٹیڑھی ہونی چاہیے پھر نکلے گی. اس لیے یا تو مستقیم ہے یا معوج ہے. مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, توحید کا راستہ ہے, اتباع سنت کا راستہ ہے, منہج السلف ہے. جو بھی اس راستے سے تھوڑی سی دوری بھی آپ دیکھیں کہ اینگل اگر ایک ڈگری کا بھی ہو, اگر دیکھا جائے ایک ڈگری کا اینگل کچھ فرق نہیں دیتا, ایک ڈگری کیا ہوتا ہے, لیکن جب دور جائے گا تو کتنا دور ہوگا, قریب ہے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا, لیکن جیسے وقت گزرتا جائے گا دوری ہوتی جائے گی, اور جو ہی دوری ہوتی جائے گی سرا مستقیم سے بہت دور چلا جائے گا. اس لیے تھوڑی تھوڑی ذرے برابر بھی اس صراط مستقیم سے دوری کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یا تو مستقیم ہے یا معوج ہے. جیسا فرماتے ہیں وقوله تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اگلی آیت عطف بیان لقوله تعالی الصراط المستقیم. عربی گرامر کے اعتبار سے عطف کے دو قسمیں ہیں, عطف یعنی جاء محمد وخالد, محمد اور خالد دونوں آئے, تو واو حرف عطف ہے اور محمد اور خالد دونوں آئے, تو آپ جاء محمد جاء خالد دو مرتبہ جاء کہتے تو پھر بات لمبی ہو جاتی, تو اختصار کے لیے عربی زبان میں حرف عطف حرف الواو سے جاء محمد وخالد, محمد اور خالد آئے, تو آپ بار بار ایک لفظ دہراتے نہیں تو اس کے لیے آسانی ہے. یہ عطف حرف العطف سے ہے جس میں حرف ہوتا ہے اور پھر دو چیزوں کو آپ ایک ساتھ ملا دیتے ہیں. عطف بیان جو ہوتا ہے وہ بغیر حرف کے ہوتا ہے, یعنی جس چیز کی بات ہو رہی ہے اسی کے متعلق دوبارہ بات کی جاتی ہے. مختلف قسمیں ہیں, جیسے کہ آپ کہتے ہیں عن ابی حفص عمر, ابی حفص اور عمر کیا ہے, ابی حفص اور عمر ایک ہی چیز ہے نا, ابی حفص جو ہے اب عمر بدل ہے, ٹھیک ہے نا, تو گرامیٹیکلی عربی زبان میں جو اعراب ہے ہم کہتے ہیں عمر بدل ہے اس کا, اور عطف بدل عطف بیان ہے, سوری کہ اب حفص جو ہے اس کا عطف بیان ہے, بتا رہے کہ اب حفص ہے کون, بیان کا مطلب ہے مزید توضیح وضاحت ہے. تو اب حفص جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عطف بیان ہے, یعنی اس کا اعراب وہی ہے جو اس سے پہلے والا لفظ کا ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم اصل میں صراط وہی جس کی ذکر کیا گیا جو صراط المستقیم ہے, کوئی اور صراط نہیں ہے تاکہ کسی کے ذہن میں بات نہ آئے, اس لیے منصوب ہے اہدنا الصراط المستقیم منصوب ہے. جب پڑھتے ہیں صراط الذین اگلی آیت میں صراط کے اوپر فتحہ ہے, تو منصوب کیوں ہے, صراط کیوں نہیں ہے, مبتدا نہیں ہے یہ, اس لیے یہ عطف بیان ہے, یعنی یہ پہلے والے صراط کو بیان مزید وضاحت کی جا رہی ہے, یہ وہی صراط ہے جس کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی, اب سیدھا راستہ تو بتایا ہے کس کا راستہ. تو گرامیٹیکلی بھی دیکھیں اب عربی گرامر کے اعتبار سے نحو کے اعتبار سے, تو الصراط منصوب ہے, الصراط نہیں ہے, ضمہ نہیں ہے. منصوب کیوں ہے, کیونکہ اصل وہی صراط جس کے پہلے ذکر کیا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ کس کا راستہ ہے, الذين انعمت عليهم. تو شيخ صفر فرماتے عطف بيان قوله تعالى الصراط المستقيم والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى, یہ کون جن پر اللہ تعالی اپنے انعام نازل کیا ہے, خاص انعام سے نوازا کون ہے, یہ وہی جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں, اللہ تعالی فرماتے ہیں ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, فاولائک بس وہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم, وہ لوگ کس کے ساتھ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے, خاص انعام سے نوازا ہے, کون ہیں یہ لوگ, من النبیین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, والصدقین اور صدقین, والشہداء اور شہداء, والصالحین اور نیک اور صالح لوگ, وحسن اولئک رفیقا اور بہت خوب ہی بہت اچھا ہی ان کے ساتھ رفقت اور دوستی ہے. قوله تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم هم الیہود, یہ یہود ہیں, وکل من علم بالحق ولم يعمل به, خصوصی طور پر یہودی ہیں, اور عمومی طور پر ہر وہ شخص جو حق کو جان کر اس پہ عمل نہیں کرتا. وقوله تعالی ولا الضالین هم النصارى, ضالین سے مراد نصارہ ہیں, قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت سے پہلے, وکل من عمل بغیر الحق جاہلا به, خصوصی طور پر نصارہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے, اور ہر وہ شخص جو عمل تو کرتا ہے بغیر علم کے اور حق کو بھی نہیں پا سکتا کیونکہ جہالت کی بنیاد پر اس نے عمل کیا ہے. وفی قوله تعالی علیہم قراءتان سبعیتان, علیہم دو قراءات ہیں, احدہم بالضم یعنی علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم, علیہم بھی ٹھیک ہے, احدہما ضم الہاء علیہم, وثانیت کسرہا وعلیہم, غیر المغضوب علیہم وغیر المغضوب علیہم, دونوں ٹھیک ہیں. شیخ صاحب فرماتے وعلم ایک اہم بات ہے, اس کو ذرا نشان لگا دو کہیں اس کے لیے کہ مہم یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے ابھی جو شیخ صاحب کرنے والے ہیں. وعلم اس لیے یہ عالم کا انداز بیان ہوتا ہے جب اچانک کہتا ہے وعلم, اب یہ بات اچھی طرح جان لو, یعنی ایک نئی بات شیخ صاحب کہنے والے ہیں اس جملے کے تعلق سے. وعلم ان القراءة التي ليست في المصحف الذي بين ايدي الناس لا تنبغي القراءة بها عند العامة لوجوه ثلاثة. وہ قراءت پڑھنے کا طریقہ اور انداز جو مصحف جو ہمارے ہاتھ میں زیر زبر لگ چکی ہے, جو اس کی مخالفت میں بعض لوگ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھنی چاہیے عوام کے سامنے. اس کی تین وجوہات ہیں. کیا پہلی بات تو یہ ہے, کیا اور قراءت پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھا جا سکتا ہے. قراءت سات قسم کے قراءات ہیں اور اس کی تفصیل ابھی آ گیا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ, دوسری قراءت صحف ابراہیم و موسیٰ, موسیٰ بھی پڑھتے ہیں موسیٰ بھی پڑھتے ہیں, تو یہ فرق جو ہے شیخ صاحب پڑھتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں موسیٰ تو موسیٰ ہی پڑھیں. موسیٰ اگر تو ٹھیک ہے لیکن نہیں پڑھنا چاہیے. تین وجوہات ہیں کیوں شیخ صاحب فرماتے ہیں. الوجہ الاول پہلی وجہ ان العامۃ اذا راوا هذا القران العظیم, جب عوام الناس عامی لوگ عام لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم جو ہے عظمت والا قرآن, الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه, جن کے دلوں کی عظمت سے بھرے ہوئے ہیں, واحترامه اور حرمت بھی جانتے احترام بھی کرتے قرآن مجید کا, اذا رأوهم مرة كذا ومرة كذا, جب کبھی اس طریقے سے سنتے کبھی اس طریقے سے سنتے ہیں, تنزل منزلته عندهم, تو ان کی منزلت وہ باقی نہیں رہتی, عظمت باقی نہیں رہتی, لأن عوام لا يفرقون, کیونکہ عوام الناس ہیں وہ تفریق نہیں جانتے کہ ایسے بھی پڑھا جاتا ہے. جب آپ کہتے کہ زیر زبر کا فرق نہیں ہے, ایسی کتاب ہے تو عظمت کیسی ہوتی ہے, جب اس زیر زبر کو آپ علیہم بھی پڑھتے علیہم بھی پڑھتے تو اختلاف تو ہو گیا, زیر زبر کا فرق تو ہو گیا. اگرچہ طلب یعنی علماء طلب علم کیا تو یہ بات بیان کرنا اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ چلے. عوام الناس یہ چیز کہاں سمجھتے ہیں, ایک امام قرات کرتا ہے غیر مغضوب علیہم, یہ پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین, کہتے ہیں ملک تو نہیں ہم تو مالک پڑھتے ہیں, یہ ملک پڑھے یہ امام شیخ لگتا ہے نیا بیچارہ. وہ پھر نماز کہتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے, کہتے غلطی تو نہیں ہوئی ٹھیک پڑھا, کیا پڑھا آپ نے ملک پڑھا, تو ملک تو ہے, یہ کسی نے کہا ہے؟ قرآن مجید ملک بھی ہے مالک بھی ہے, تو وہ عظمت جو ہے جب ثبوت مل جاتا ہے تو عظمت کچھ کم ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے؟ تو پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الوجہ الثانی ان القارئ يتهم بانه لا يعرف, جیسے میں نے بھی کہا ہے مثال میں جو پڑھنے والا تلاوت کرنے والا ہے اس پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ پڑھنا نہیں آتا اسے, لانه قرا عند العامه بما لا يعرفونه, کیونکہ اس نے عوام الناس کے سامنے وہ چیز پڑھی جس کا ان کو علم نہیں ہے جو جانتے نہیں. فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم, تو بس یہ جو قاری ہے جو امام صاحب جس نے اس طریقے سے پڑھا ہے دوسرے قرأ سے قرآن جو کو پڑھا ہے, اگر یہ صرف زیر زبر میں تھوڑا سا فرق ہے جو قرأت پڑھنا جائز بھی تھی, لیکن اب یہ شخص لوگ عوام الناس کی باتوں کا ذریعہ بن گیا, اسی کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن امام کے پیچھے نماز پڑھی اس کو قرآن ہی پڑھا نہیں آتا, سورہ فاتحہ پڑھا نہیں آتی اسے, باقی چھوڑے آپ, پتہ نہیں کیسے امام لوگ متعین کر دیتے ہیں, وہ پھر گورنمنٹ میں بات ہوتی ہے, پھر گورنمنٹ میں برا بھلا کہا جاتا ہے, بات بنی کہاں تک چلی جاتی ہے. الوجہ الثالث تیسری وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں انہ اذا احسن العامی الظن بهذا القارئ, اگر عوام الناس میں سے حسن ظن کے ساتھ اس قاری کی تلاوت کو مان بھی لے, چلو اس نے سمجھائے تو بات سمجھ گئی ہے کہ مالک اور ملک دونوں ٹھیک ہیں, علیہم اور علیہم دونوں ٹھیک ہیں, الصراط والصراط دونوں ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ پتہ چل گیا ہے. وان عنده علما بما قرأ, اور جس نے پڑھا ہے اس نے ٹھیک پڑھا, اس کے پاس علم ہے. فذهب يقلده, تو یہ عامی جو ہے اب اس امام کی تقلید کرنا شروع کر دی اس نے, جب اس نے پڑھا میں بھی ایسے پڑھتا ہوں, اب امام نے علم کی بنیاد پر اس نے پڑھا ہے, یہ جہالت بنیاد پر پڑھا ہے کہ قرآن میں زیر زبر میں فرق پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جہاں پر فرق ہونا تو عالم تو جس کو پتہ اس نے ٹھیک پڑھا نا. شیخ صاحب فرماتے ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف, پھر قرآن کی تلاوت کرتے کہتے امام صاحب کہہ رہا تھا یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے, پھر اپنی طرف سے بعض ایسے الفاظ شامل کر دے گا جن میں ایک قراءت دوسری ہے ہی نہیں. ولا على قراءة التالي الذي قرأها, نہ تو قرآن مجید میں وہ قراءت ہے جو پڑھے نہ کسی اور قاری نے اس کو پڑھا ہے. شیخ صفرانی فرماتے ہیں وهذه مفسدة, اور یہ مفسدہ ہے. ولہذا قال علی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون, لوگوں کو وہ چیز بتاؤ جو وہ جانتے ہوں. اتحبون ان يكذب الله ورسوله, کیا تمہیں پسند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں؟ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ اثر صحیح بخاری میں ہے. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح مسلم میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان البعضهم فتنه. بڑی پیاری باتیں ہیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو ایسی بات بتاتے ہو جن کی عقل وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی, عقل نہیں سمجھ سکتی ان کی بات, الا یہ کہ ان کے بعض لوگوں کے لیے آپ کی یہ بات جو ان کی عقلیں نہ سمجھ سکے ان کے لیے فتنہ کا باعث بن جاتی ہے. یعنی لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جو وہ سمجھ سکیں. اب قرآن کی تلاوت دو طریقے سے کرتے ہیں, بعض امام جو کہتے ہیں قراءات العشر والے, ایک شخص صوفی آیا بڑے اپنی باتیں کرتے, اپنے ہمارا فلاں شیخ ہے, فلاں شیخ ہے, ہمارا بن باز ہے, فلاں ہے, ہمارا جو فلاں بزرگ ہے اس کو 10 قراءتیں آتی ہیں, تمہارے امام کتنی آتی ہیں؟ یعنی قرآن جی 10 قراء ہیں, موسیٰ بھی پڑھتے ہیں, موسیٰ بھی پڑھتے, سارے طریقے سے پڑھتے, 10 طریقے سے پڑھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام کو اگر ایک یا دو یا تین بھی آتے ہو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے, 10 تمہیں مبارک ہو. 10 قراءتیں تو آتی ہیں لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہو, غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو, وہ 10 قراءتیں تمہارے کیا کام آئیں گی؟ اگر ایک ہی قراءت ہو اور توحید اور اتباع سنت منہج میں مضبوطی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ 10 قراءتیں جا کے پڑھو. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ليقرؤون 10 قراءات. کس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ الا ليعبدون, جس نے سمجھ لیا ہے واللہ ایک قراءت اس نے صحیح طرح سنا بھی ہے لیکن منہج ٹھیک اس نے اپنا کیا ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے. چائنیز ہے یا جاپانیز ہے اس کو صحیح تلفظ آتا نہیں ہے, بےچارا بڑی محنت بھی کر, کوشش بھی کر, مر گیا ہے, صحیح تلاوت بھی نہ کر سکا. کیا خیال ہے؟ توحید پہ مرا ہے, اتباع سنت سے منہج پہ مرا ہے, خیر ہے کہ نہیں؟ اور ایک شخص 10 قراءت آتی ہیں, شرک میں ڈوبا ہوا ہے, بدعات میں ڈوبا ہوا ہے, ایک قراءت اس کے کام آئے گی 10 میں سے؟ نہیں کام آئے گی. تو اس لیے بات یہ نہیں کہ کس کو کتنا کس کے پاس کمال ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ جو لوگوں کے لیے آسان ہو, مشکل باتیں نہ. اچھا عقیدے کی بات ہم بتاتے ہیں, یہ بھی تو ایسی باتیں ہیں, بعض صوفی کہتے ہیں تو بھی تو عقیدے کی باتیں, تقدیر کے مسائل چھیڑ دیتے ہو, حکمرانوں کی فرمبردار کے مسائل چھیڑ دیتے ہو, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے کے جاتے ہو باتوں کو, عوام الناس کہاں سمجھ سکتی ہیں؟ اس لیے ان کو ایسی باتیں مت کرو. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے قدم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام ان اعلمک کلمات. یا غلام 10 سال سے کم عمر تھی. اس حدیث میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ توحید ہے نہیں, بنیادی بات تقدیر کا مسئلہ ہے کہ نہیں, ساری کے ساری امت مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا دیجیے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. آخر الحدیث بچہ سمجھ سکتا ہے, بڑے بزرگ بھی سمجھ سکتے, داڑھی والے. کیا خیال ہے؟ اس لیے عقیدے کے مسائل ان مسائل میں سے نہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. جو سمجھ نہیں آتے پھر عقل کا جا کے علاج کروائے, یہ مراد نہیں ہے کہ ایسے مسائل لوگوں کو بیان کرو جو لوگوں کی عقل سے بالا تر ہوں اور پھر لوگ سمجھ نہ پائیں. یہ عقیدے کے مسائل نہیں ہیں, وہ پیچیدہ مسائل ہیں, فروع مسائل میں سے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ موزے پہ مسا کیا, پھر موزے کو اتار دیا, اب اس کا وضو باقی رہا کہ نہیں؟ اب اس میں 4-5 اقوال علماء کے, اس میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار ایسے ٹھیک ہے, ہم لوگ چھوڑو اس کو, پھر موزے پہنتے نہیں ہم لوگ. بعض ایسے مسائل ہو جو پیچیدہ ہوتے ہیں, لیکن عقیدے کے مسائل, ہاں اسماء و صفات کی آپ حقیقت تک جاتے ہیں, کیفیت تک جاتے ہیں, یہ تو پھر جائز نہیں ہے. یہ وہ علم جس میں منع کیا گیا ہے. ہم معنی تو جانتے ہیں, الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے, ہاتھ کا کیا معنی ہے, لیکن کیسا ہے یہ کون جانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, کہ اور جانتے ہی نہیں ہے. اب اس کے پیچھے لگنا, یہ وہ مسائل ہے جو انسان کو بے وقوف بنا دیتے ہیں, دوسروں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر صحابہ کرام کا یہ فرمان جو ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جو لوگ ہضم کر سکیں. اور صوفی بعض صوفی کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل مت چھڑا کر لوگوں میں, کلمہ توحید کے ارکان ہیں, شروط ہیں, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ. اگر کلمہ توحید کے ارکان اور شروط کسی کو نہیں ہے تو پھر اس کو آتا کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج امت میں تو کلمہ توحید بھی ہے اور ساتھ شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے, صحیح سے بخاری مسلم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر مرا وہ جنت میں داخل ہوا. سمجھے ذرا, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر مرا جنت میں داخل ہوا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث کے تعجب ہوا, وہ زنا و سرق یا رسول اللہ, اگرچہ وہ زناکار زنا بھی کرے چوری بھی کرے تب بھی جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زنا و سرق, دوسری مرتبہ پھر سیدنا ابو ذر کو پھر پریشانی ہوئی, پھر عرض کرتے ہیں وہی سوال, پھر آپ سے وہی جواب دیں, تین مرتبہ ہوا, چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زنا و سرق و رغم انف ابو ذر. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جس نے کہا اور اسی پر مرا, یعنی کلمہ توحید پر ہی مرا, کوئی ناقض نہیں تھا اس کی زندگی میں جو کلمہ توحید کی نفی کر دے پھر جنت میں جائے گا. اور بغیر سمجھنے کلمہ توحید کے ممکن ہے کہ کوئی شخص ان نواقض سے بچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ, انہیں ارکان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج قبر پرست عروج پہ امت میں, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیوں؟ اگر ارکان جان لیتے, لا الہ کوئی معبود نہیں, الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, عبادت کوئی بھی نہیں کریں گے, کریں گے صرف اللہ کی کریں گے, مشکل ہے یہ لوگوں کی عقل نہیں سمجھ سکتی. لوگوں کی عقلیں نیورو سرجری تک سمجھ سکتی ہیں, لوگوں کی عقلیں آئی ٹی کو سمجھ سکتی ہیں, بڑے گنی تک جا سکتی ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ میں نفی اور اثبات کو جان نہیں سکتی, ارکان کو جان نہیں سکتی. یہ عقلیں لوگوں کی. ان اللہ و ان الیہ راجعون. شیخ صفر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لما سمع هشام بن حكيم يقرا ايه لم يسمعها عمر الوجه الذي قراه هشام خاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرا, فلما قرا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت, ثم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر اقرا, فلما قرا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هكذا انزلت. یہ متفق علیہ روایت میں, یہ قصہ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا ہشام بن عمر کو قرآن کی تلاوت, ہشام بن حکیم کو قرآن کی تلاوت پڑھتے ہوئے سنا تو تعجب ہوا, تو انہوں نے کچھ اور سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں, تو اس کو لے گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شکایت کی کہ یہ شخص ایسے پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہشام تو سنا ذرا تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو شام نے سنایا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاکہ انزلت ایسے نازل ہوئی, یہ آیت ٹھیک پڑھ رہا ہے. سید عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سناؤ, سید عمر سناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاکہ انزلت ایسے نازل ہوئی. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن القرآن انزل على سبعة احرف, سات احرف بنازل ہوا, فكان الناس يقرؤون بها حتى جمعها عثمان رضي الله عنه على حرف واحد حين تنازع الناس في هذه الاحرف. لوگ سات احرف پہ پڑھتے تھے, جیسے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں قصہ ہو سے بخاری مسلم میں, لوگ ایسے پڑھتے تھے, تھوڑا تلاوت میں فرق تھا, تھوڑا سا فرق تھا تلاوت میں. جب لوگوں کو اختلاف ہوا ان احرف میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ ہوا کہ ابھی اختلاف ہو جائے گا, فجمع علی حرف واحد, تو سب کو جمع کیا ایک حرف پہ, وہ حرف قریش, قریش کے حرف پہ, لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي نزل عليه القرآن بعث منهم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور ایک حرف پہ جمع کیا قریش کے حرف پہ, جو قریش جیسے پڑھتے تھے ویسے. ونسیت الاحرف الاخرى, جو باقی حرف تھے ان کو بھلا دیا گیا, ختم کر دیا گیا. فاذا كان عمر رضی اللہ عنہ فعل ما فعل بصحابی, اگر سیدنا عمر کو یوں لگا کہ ایک صحابی نے غلط پڑھا, اور سیدنا عمر یعنی معروف صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں, متقی پرہیزگار صحابی ہیں, من کبار الصحابہ ہیں, امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ, ثاني خلفاء الراشدين, اگر ان کو تعجب ہوا ایک صحابی کی قرات پر, فما بالك بعامي يسمعك تقرا غير قراءه مصحف المعروف عنده, اگر کوئی عامی سن لے تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی ایک صحابی نے سنا کو اتنا برا لگا, اگر عامی سن لے تو اس کو کتنا برا لگے گا, کتنا عجیب لگے گا. سبحان اللہ, والحمد لله شيخ صاحب فرماتي والحمد لله ما دام العلماء متفقين على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة جب علماء كاتفاق والجماعة لازم نہیں کہ ہر بند ہر قرآت کو پڑھے سات قرآت نہیں ہے تو قرآن مجھے پڑھ نہیں سکتے یعنی کس نے کہا لازم ہے وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس اگر ان سات میں سے ایک قرآت پر اقتصار کر دے تو جائز ہے فدع الفتنة تو فتنے کے راستے کو چھوڑو واسبابها واسبابها اور فتنے کے اسباب بھی چھوڑو فتنوں کو بھی چھوڑو اور فتنے کے اسباب اور راستے بھی چھوڑ دو یعنی وہ تلاوت پڑھنی چاہیے جو سیدھی ہے جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس زیر زبر سے پڑھو جو موجود ہے لوگوں کو یعنی دیکھو میں بڑا قاری ہوں اور بعض ایسی شاد قرآت لے کے آئیں یا وہ ایسی قرآن جو عوام الناس نہ جانے تو یہ بات درست نہیں ہے الفوائد اس آیت کے فوائد میں سے سب فرماتے ہیں من فوائد الآیتین دونوں آیت کے فوائد میں سے نمبر ایک ذکر التفصیل بعد الاجمال تفصیل کے بعد اجمال کو بیان کرنا اجمال کے بعد تفصیل کو بیان کرنا لقوله تعالى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم هذا مجمل اجمالک اب یہاں پہ تفصیل ہے کہ کون سا راستہ ہے صراط الذين انعمت عليهم هذا مفصل یہ تفصیل ہے لان الاجمال ثم التفصيل فيه فائده اجمال کے بعد تفصیل کا فائدہ ہے کیا ہے نمبر ایک فان النفس اذا جاء المجمل تترقب وتتشوف للتفصيل والبيان یعنی نفس کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور منتظر اور شوق پیدا ہوتا ہے نفس میں جب آپ کسی مجمل بیان کرتے بغیر تفصیل کے اور پھر تفصیل کا انتظار ہوتا ہے ابھی اس بات کی مزید تفصیل آئے گی تو پھر مجھے دل سے اس کو کروں میں وہ اقیم الصلاۃ مجمل اب حکم دیا گیا نماز پڑھنے کا فرض ہے اب کیسے پڑھیں جب حدیث پڑھتے ہیں کہ نماز نبوی ایسی ہے پھر تسلی سکون بھی ہوتا ہے تو مومن کو ہمیشہ دل تڑپ میں رہتا ہے جب بھی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے دل تڑپتا ہے جب تفصیل آتے سکون ملتا ہے تو تڑپ اور سکون کے بیچ میں مومن کا دل رہتا ہے اجمال میں تڑپ ہے تفصیل میں سکون ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبول متشوف إليه جب تفصیل آ جاتی ہے تو کسے نفس پہ آئے گی جو پہلے سے منتظر اور شوق رکھتی اس پہ عمل کرنے کا ثم فی فائدۃ ثانیہ ہونا دوسرا فائدہ بھی ہے وهي بيان ان الذي ان الذين انعم الله عليهم على الصراط المستقيم یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ جن پر اللہ تعالی انعام اپنا خاص انعام کیا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے سبحان اللہ دوسرا فائدہ ومنها اسناد النعمه الى الله تعالى وحده في هدايه الذين انعم الله عليهم لانها فضل محض من الله نعمتیں صرف اللہ تعالی ہی کی طرف نعمتوں کو اسناد کیا جاتا ہے وہ یقینا یہ مانا جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں لوگوں کی ہدایت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور کرم ہے احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومنها تیسرے نمبر پہ انقسام الناس الى ثلاثه اقسام لوگوں کے تین قسمیں ہیں قسم انعم الله عليهم پہلے ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا اور اپنے انعام سے نوازا ہے وقسم مغضوب عليهم دوسرے قسم وہ جن پہ جو مغضوب عليهم جن پہ غضب نازل کیا گیا وقسم ضالون اور تیسرے قسم ہے گمراہ وقد سبق بيان هذه الاقسام ان تین قسموں کو بیان پہلے کر چکے ہیں واسباب الخروج عن الصراط المستقيم شیخ صاحب فرماتے ہیں صراط مستقیم سے نکلنے کے اسباب دو ہیں نمبر ایک اما الجهل یہ پہلا نمبر ہے یا جہالت ہے نمبر دو او العناد ہٹ درمی ہے والذین سبب خروجهم العناد هم مغضوب عليهم جو صراط مستقیم سے نکلے ہیں ہٹ درمی کی وجہ سے وہ مغضوب عليهم ہیں وعلى راسهم اليهود اور ان کے سر فہرست یہودی ہیں والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو صراط مستقیم سے نکلے ہیں جہالت کی وجہ سے كل من لا يعلم الحق ہر وہ شخص جو حق کو نہیں جانتا وعلى رأسهم النصارى اور سر فہرست ہیں ان کے سر پہ نصارى وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة نصارى کی حالات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعث و نبوت سے پہلے یعنی النصارى اما بعد البعثة بعد البعثة فقد علموا الحق بعثة کے بعد انہوں حق کو جان لیا وخالفوه اور جاننے کے بعد مخالفت کی فصاروا هم واليهود سواء كلهم مغضوب عليهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثة کے بعد جب انہوں حق کو جان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو جان لیا اب وہ بھی مغضوب عليهم ہیں جیسے کہ یہود مغضوب عليهم ہیں چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن فوائد الآیتین دونوں آیات کے فوائد میں سے بلاغت القرآن قرآن مجید کی بلاغت اور خوبصورتی انداز میں خوبصورتی کا ثبوت ملتا ہے حيث جاء التعبير عن المغضوب عليهم باسم المفعول الدال على ان الغضب عليهم حاصل من الله تعالى ومن اوليائه المغضوب اسم مفعول ہے مغضوب عليهم شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی انداز میں خوبصورتی کی انتہا ہے کیسے؟ اب یہ نہیں کہ غضب اللہ علیہم نہیں فرمایا، غضب اللہ علیہم نہیں، المغضوب علیہم، دونوں میں کیا فرق ہے؟ غضب اللہ علیہم نہیں، اللہ نے اللہ کا غضب کسی اور کا نہیں ہے، مغضوب علیہم کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو شاہ صاحب اس میں یہ فائدہ ہے، اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کے پیاروں کا غضب بھی ہے. یعنی مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ یہودیوں سے اور ہر اس شخص جو حق سے دور ہے اسے بغض رکھے. مغضوب علیہم سے کیا فائدہ ہے؟ کہ رسول جماعت کے ایمان میں کے تقاضے میں سے اور عقیدے کے اصول میں سے یہ ہے، اولا والبراء کا مسئلہ ہے، جو اہل کفر ہیں، اہل نفاق ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں. کہاں سے بغض کا لفظ آیا؟ کیونکہ غضب بغض کی علامت ہے. مغضوب علیہم، ہم اللہ بھی ان کے اوپر، اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کے اولیاء کا غضب بھی ہے. غضب اللہ علیہم کی آیات ہیں، اور بھی آیات ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پانچویں نمبر، ومنها انه يقدم الاشد في الاشد، ہمیشہ تقدیم کی جاتی ہے امور کی، مسائل کی، جو سب سے زیادہ شدت رکھتے پھر اس کے بعد والے جس میں شدت کم ہو. لانه تعالى قدر المغضوب عليهم على الضالين، اللہ تعالی نے مغضوب علیہم کو پہلے بیان کیا پھر ضالین کو بیان کیا. لانهم اشد مخالفه للحق من الضالين، کیونکہ مغضوب علیہم کی مخالفت، حق کی مخالفت زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت لوگ ہیں نسبتاً والین کے، نصارہ کے. فإن المخالف عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل، کیونکہ جو جاننے کے وہ مخالفت کرتا ہے اس کی واپس حق طرف لوٹنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے جو بغیر علم کے حق کی مخالفت کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ واضح ہے کہ نہیں؟ ایک شخص حق کو جان چکا پھر مخالفت کرتا ہے، دوسرا حق کو نہیں جانا، مخالفت وہ بھی کر رہا ہے. اب جب حق بیان کرتے ہیں تو وہ حق کو قبول بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ حق ہے، لیکن جس کو حق کا پتہ ہے اس جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اب وہ کب بدلے گا؟ سبحان اللہ. اسی لیے یہودی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. شیخ صاحب فرماتے ہیں وعلی کل حال، اور ہر حال میں، السورۃ ھذہ عظیمہ، یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے. ولیمکن لا لی ولا لغیری، نہ تو میرے لیے ممکن ہے نہ کہ میرے سوا کسی اور کے لیے ممکن ہے. ان یحیط بمعانیها العظیمہ، کہ وہ سورۃ فاتحہ کی عظیم معانی کا احاطہ کرے. لیکن هذا قطرۃ من بحر، جتنا ہم کچھ بیان کر چکے ہیں یہ سمندر کے قطر میں سے ایک قطرہ ہے. یعنی یہ عظیم سورت میں اتنی مفاہیم اور اتنے علوم موجود ہیں، جتنا بیان ہوا ہے یہ سمندر کا ایک قطرہ ہے. ومن اراد التوسع فی ذالک، جو مزید توسع کرنا چاہتا ہے سورۃ فاتحہ، مزید تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، فعلیہ بکتاب مدارج السالکین لابن قیم رحمہ اللہ، تو اسے چاہے مدارج السالکین کی کتاب، ابن قیم کی کتاب پڑھ لے. آخر میں الحمدللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر تمام ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں خلاصے کے طور پر سورۃ فاتحہ میں پورے سارے کا سارا دین کی بنیاد موجود ہے، جو بھی دین کی بنیادیں ہیں اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. کلمۃ توحید کا معنی ایاک نعبد میں موجود ہے. ایاک نعبد لا الہ الا اللہ کے بالکل برابر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کریں، تیرے سوا کسی اور عبادت نہیں کریں گے. تو کلمۃ توحید کا معنی موجود ہے. کلمۃ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، الحمد للہ رب العالمین، توحید الاسماء وصفات، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید العبادۃ، توحید الالوہیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت کا مفہوم بھی موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. چوتھے نمبر پہ عبادت کے ارکان بھی موجود ہیں. عبادت کے تین ارکان ہیں، محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے. محبت ہے، ڈر اور امید، یہ تین ارکان عبادت کے. الحمد للہ رب العالمین محبت ہے، الرحمن الرحیم امید ہے، مالک یوم الدین ڈر ہے، خوف ہے. یہ تین ارکان عبادت کے بھی آ گئے. عبادت کی شرطیں بھی موجود ہیں. عبادت کی دو شرطیں ہیں عمومی، کون سی ہیں؟ الاخلاص للہ ایاک نعبد میں ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم. صحیح منہج کا ثبوت موجود ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، دو آیتوں میں یہ منہج حق ہے. منہج باطلہ بھی موجود ہیں جو اس منہج کے علاوہ ہیں. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. توحید کی اہمیت بھی موجود ہے پہلی آیت میں اور چوتھی آیت میں. پہلی آیت الحمد عبادت ہے، الحمد للہ توحید عبادت ہے. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوئی، کیونکہ فتحہ کیوں کہتے ہیں، قرآن کو اب کھولتے ہیں، فتح کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے. تو قرآن مجید کے پہلے دو لفظ کیا ہیں؟ الحمد للہ، الحمد عبادت ہے، للہ توحید عبادت ہے. اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن کی بنیادی پیغام ہے. تو توحید عبادت کی اہمیت بھی ہمیں ملتی ہے اور بنیادی پیغام بھی ہمیں ملتا ہے. وہ دسویں نمبر پہ آخر میں، یہ بھی قطرے میں سے قطرہ میں بیان کر رہا ہوں، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ دعا کی، ہدایت کی دعا کی اہمیت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. اس یعنی اگر آپ نے سب سے بہترین دعا کرنی ہے تو کون سی کریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت مل گئی علم کی اور عمل کی، دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. معذرت چاہتا ہوں.